السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
پاڑا چنار میں ہونے والے بم دھماکوں کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا اور احتجاجی ریلی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
مانسون بارشوں کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت اقدامات کرنے کی ہدایت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع نانگا پربت چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے ہسپانوی اور ارجنٹائن کے دو کوہ پیما لاپتہ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
پاکستان نے امریکہ اور بھارت کے مشترکہ اعلامیے کو خطے میں استحکام کے مقصد کے لیے غیر سود مند قرار دے دیا. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
بھارتی کشمیر میں بدامنی کو طول دینے کے لیے مبینہ غیر ملکی فنڈنگ, تین گرفتار. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
کنٹرول لائن پر گولہ باری کے خلاف مارچ اور احتجاجی دھرنا. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل.
اور دوسری اہم خبروں میں, مشرقی شام میں داعش کے قبضے والے ایک دیہات پر فضائی حملے میں بدھ کے روز کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا میں چوری کیے گئے ایک پولیس ہیلی کاپٹر نے سپریم کورٹ اور وزارت داخلہ کی عمارتوں پر مشین گن سے فائرنگ کی ہے اور دستی بم برسائے ہیں. امریکی ریاست یوٹا میں تقریباً 50,000 ایکڑ رقبے پر جنگل کی آگ پھیل گئی ہے, اور 1500 سے زیادہ لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر جانا پڑا ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے قطر اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعطل کو دور کرنے کے لیے ثالثی کی غرض سے منگل کے روز قطر اور کویت کے وزراء سے ملاقات کی ہے. سائبر حملوں کی ایک نئی لہر نے یوکرین, روس اور ان ملکوں کی سرحدوں سے باہر کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور یہ وائرس یورپ اور بحر اوقیانوس بھر میں سرکاری اور کاروباری کمپیوٹروں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے. ترک فوج نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز اس کی فوجوں نے شامی کرد ہدفوں کو گزشتہ رات تباہ کر دیا, جو شمالی شام میں ترک پشت پناہی والی فورسز پر توپ خانے کا ایک جواب تھا. اور فیس بک نے منگل کے روز یہ اعلان کیا ہے کہ اس کے صارفین کی تعداد 2 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے. خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع نانگا پربت چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے ہسپانوی اور ارجنٹائن کے دو کوہ پیما لاپتہ ہو گئے ہیں. نانگا پربت کو سر کرنا انتہائی دشوار ہے, اور خطرناک چڑھائی کی وجہ سے ہر لمحے جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اسے قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. پاکستانی عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا کہ اسپین سے تعلق رکھنے والے البرٹو زرین براستی اور ارجنٹائن کے ماریانو گیلاکان کا اپنی پارٹی سے آخری بار رابطہ ہفتے کے روز ہوا تھا. وہ نانگا پربت کی چوٹی سر کرنے جا رہے تھے, جو دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے. پاڑا چنار سے جہاں چند روز پہلے 2 بم دھماکوں میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے, قبائلیوں نے اپنے مطالبات کے حق میں اسلام آباد میں دھرنا دیا ہے. شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان اور داعش سے تحفظ فراہم کیا جائے, اور اعلی وفاقی عہدیدار متاثرہ علاقے میں جا کر لوگوں کے مسائل کا جائزہ لیں. مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے محمد اشتیاق.
افغان سرحد سے ملکہ پاکستان کے قبائلی علاقے کورم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار میں گزشتہ ہفتے یکے بعد دیگرے ہونے والے 2 بم دھماکوں کے خلاف اس قبائلی علاقے کے لوگ سراپا احتجاج ہیں. پاڑا چنار کی آبادی کی اکثریت شیعہ برادری کی ہے, اور عید الفطر سے محض 3 روز قبل 23 مئی کی شام لوگوں کی ایک بڑی تعداد علاقے کے مرکزی بازار میں خریداری میں مصروف تھی کہ پہلا دھماکہ ہوا, اور جب لوگ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی مدد کے لیے پہنچنا شروع ہوئے تو دوسرا دھماکہ ہو گیا. ان دھماکوں کے بعد شیعہ برادری پاڑا چنار میں تو احتجاج اور دھرنا جاری رکھے ہی ہوئے ہے, لیکن اب اس قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے وفاقی دارالحکومت میں بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور عید الفطر کے تیسرے روز بھی انہوں نے اپنا دھرنا جاری رکھا اور علامتی ریلی بھی نکالی۔ اسلام آباد میں جاری احتجاج میں شامل محمود توری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاڑا چنار میں بسنے والوں کو طالبان اور داعش دونوں سے خطرہ ہے۔
جو باؤنڈری لائن ہے اس میں مسلسل طالبان اور داعش کی موجودگی ہم نے دیکھی، اور ان لوگوں نے پمپلیٹ وغیرہ بھی ڈالے ہیں، ہمیں تھریٹس وغیرہ بھی ملے ہیں، اور اس کے ثبوت میں 3-4 دھماکے مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، اور شیعہ بیس پر ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔
کورم ایجنسی میں حالیہ مہینوں میں ہونے والا دہشت گردی کا یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ محمد عیسیٰ بھی اسلام آباد میں دھرنا دینے والوں میں شامل ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاڑا چنار کے لوگ تحفظ چاہتے ہیں۔
لاسٹ 6 منتھ میں یہ تیسرا دھماکہ ہے، ہر دھماکے میں ہمارے ساتھ قیمتی درجنوں جانے ضائع ہوئی، باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے کہ آپ کو ہم پروٹیکشن دیں گے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس حوالے سے ہم آپ کے وہ حل کر لیں گے، لیکن آج تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔
محمد عیسیٰ کہتے ہیں کہ پاڑا چنار میں جاری احتجاج میں شامل افراد کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ یا وزیر داخلہ چودھری نثار علاقے کا دورہ کریں تو انہی سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ عید کا دوسرا دن پاڑا چنار میں گزاریں گے، لیکن بعد ازاں موسم کی خرابی کے سبب یہ دورہ مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ملک میں پیش آنے والے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں دانستہ طور پر فرقہ واریت اور لسانی منافرت کا رنگ دے رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن کے دورے کے موقع پر امریکہ کی جانب سے علیحدگی پسند کشمیری عسکری لیڈر سید صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے پر تجزیہ کاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے ناصر محمود نے۔
پاکستان نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے دوران واشنگٹن کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان کو جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے مقصد کے منافی قرار دیا ہے، جبکہ مبصرین بھی دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ پیش رفت کو خطے میں امن کی کوششوں کے لیے غیر سود مند قرار دے رہے ہیں۔ رواں ہفتے واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھارتی وزیراعظم کی ملاقات کے بعد جاری بیان میں پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک میں موجود ممبئی، پٹھانکوٹ اور سرحد پار دیگر حملوں میں ملوث عسکریت پسند عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے، جبکہ امریکہ نے پاکستان میں مقیم ایک بھارت مخالف باغی کشمیری رہنما سید صلاح الدین کو دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں بھی شامل کر دیا۔ بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ کشیدگی اور عدم استحکام کے کلیدی ذرائع پر توجہ دیے بغیر جاری کردہ یہ مشترکہ اعلامیہ پہلے سے کشیدہ صورتحال کو مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ پاکستان بھارت میں دہشت گردی کرنے والوں کی حمایت کے الزام کو مسترد کرنے کے علاوہ یہ کہتا آیا ہے کہ وہ اپنے ہاں موجود تمام عسکریت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرتے ہوئے کشمیریوں کی سفارتی حمایت جاری رکھے گا، اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دہشت گردی اور ان کی حمایت کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جانا اس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ گو کہ امریکہ باہمی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کے عمل پر زور دیتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کے اپنے موقف کو دہراتا آیا ہے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کا تازہ اقدام مبصرین کے خیال میں امریکہ کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان کھڑے کر سکتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش ریس نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس خیال کا اظہار کیا کہ امریکہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ خطے کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
ایک جانبداری کی بو آتی ہے، اور اگر امریکہ بھی ہندوستان اور پاکستان کے معاملات میں اور کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت کی جنگ ہے اس میں غیر جانبدار نہ رہے تو اسے اس کا جو اپنا ایک کردار ہے اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے وہ مشکوک ہو جائے گا، تو اس سے میرے خیال میں اس علاقے کے استحکام اور سلامتی کو بہت خطرہ ہے۔
وزیر اعظم مودی کے دورہ امریکہ کے دوران امریکہ کی طرف سے بھارت کے لیے جدید آلات حرب اور ٹیکنالوجی کی فروخت پر بھی پاکستان نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسی خرید و فروخت جنوبی ایشیا کے خطے میں عسکری طاقت کے عدم توازن کو واضح اور اسٹریٹجک استحکام کو کمزور کرتی ہے۔ بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر طلعت عائشہ وزارت کے نزدیک تعلقات میں عدم توازن کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا۔
ہم چاہتے ہیں کہ بالکل بیلنس ریلیشن شپ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات صحیح رہے، نیبرہڈ میں بھی صحیح رہے، لیکن جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں میرا خیال ہے یہ نہ امریکہ کے لیے اچھا ہے، نہ میرا خیال ہے بھارت کے لیے اچھا ہے، نہ اس خطے کے لیے اچھا ہے، اور پاکستان کے لیے تو خیر خراب ہے۔
اسی دوران منگل کو بھارت کی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے مؤخر بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کے پاس سرجیکل اسٹرائک سے کہیں زیادہ مؤثر ذرائع موجود ہیں۔ پاکستان کی طرف سے تاحال اس بیان پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن گزشتہ ستمبر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ بھارت کی طرف سے کیے گئے سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ جغرافیائی سرحد کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کا سنگین جواب دیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی ایجنسیوں نے 3 کشمیری سرگرم کارکنوں کو مبینہ طور پر دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ 3 افراد علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کے قریبی ساتھی ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے ہمیں یوسف جمیل نے۔
نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کی پولیس نے بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا ANI کی ہدایت پر سرکرد آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے 3 قریبی ساتھیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ انہیں سری نگر کے ایک پولیس تھانے میں رکھا گیا ہے اور جمعرات کو انہیں ہوائی جہاز کے ذریعے دلی لے جایا جا رہا ہے، جہاں انہیں تفتیش کے لیے ANI کے حوالے کیا جائے گا۔ حراست میں لیے گئے افراد میں الطاف احمد شاہ، ایاز اکبر اور راجہ معراج الدین کلوال شامل ہیں، جو سید گیلانی کی قیادت میں کام کرنے والی حریت کانفرنس کے اہم عہدیدار ہیں۔ الطاف شاہ عرف فنتوش 78 سالہ سید گیلانی کے داماد بھی ہیں۔ ANI نے جون کے اوائل میں سری نگر، دلی اور بھارتی ریاست ہریانہ کے سونی پت علاقے میں جن افراد کے دفتروں اور گھروں پر چھاپے مارے تھے، ان میں الطاف شاہ اور راجہ معراج الدین کے علاوہ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی مختلف جماعتوں کے کئی دوسرے لیڈر اور سرگرم کارکن اور تاجر شامل ہیں۔ انہیں اس ماہ کے وسط میں دلی بلا کر ان کی پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ ANI کا الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان اور بعض دوسرے ممالک سے حوالہ یا غیر قانونی چینلز کے ذریعے سہباری رقومات حاصل کی، جنہیں شور زدہ علاقے میں دہشت گردی کو فروغ اور عوامی سطح پر بدامنی کو طول دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیقاتی ایجنسی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ 23 مقامات پر ڈالے گئے ان چھاپوں کے دوران 1,50,00,000 روپے کی رقم، جس کا کوئی حساب کتاب موجود نہیں تھا، تجرمی دستاویزات، موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ ضبط کیے گئے۔ سید گیلانی، جو کئی ماہ سے سری نگر میں واقع اپنے گھر میں نظر بند ہیں، کے خلاف ANI نے باضابطہ طور پر مقدمہ درج کر دیا ہے۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے الزامات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے لیڈروں اور کارکنوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں، کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد کو بدنام کرنے اور اس کے ساتھ دہشت گردی کا لیبل نفی کر کے عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ استدلال بھی پیش کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کشمیری عسکری تنظیم حزب مجاہدین کے سربراہ محمد یوسف شاہ عرف صلاح الدین کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دینا اسی بھارتی پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب، کشمیری تاجر انجمنوں نے بھارتی حکومت اور ایجنسیز پر چھاپوں اور جھوٹے دعووں اور الزام تراشی کے ذریعے مسلم اکثریتی ریاست کی معیشت کو تباہ کرنے کی دانستہ کوشش کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
مشرقی شام میں داعش کے قبضے والے ایک دیہات پر فضائی حملے میں بدھ کے روز کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ نامعلوم جیٹ طیاروں نے دریائے فرات کے ساتھ گاؤں دوبلان پر کلسٹر بم گرائے۔ کچھ اور اندازوں کے مطابق 35 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے منگل کے روز اطلاع دی تھی کہ اتحادی فوجوں کے داعش کی ایک جیل پر فضائی حملے میں 57 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ قید خانہ المیادین قصبے کے نزدیک ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس الزام کا جائزہ لے رہا ہے، لیکن ایک فوجی ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اتحادی فوجوں نے یہ مشن اس احتیاط کے ساتھ ترتیب دیا تھا کہ اجتماعی نقصان کم سے کم ہو اور شہری ہلاکتیں نہ ہوں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ شام نے امریکہ کی طرف سے کیمیائی ہتھیار استعمال نہ کرنے کی تنبیہ کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ وہ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے اس بیان کا حوالے دے رہے تھے کہ اس نے کوئی نئے کیمیائی حملے نہیں کیے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی فوجی عہدیداروں نے کہا تھا کہ شام کے ہوائی اڈے پر سرگرمی کے ایسے آثار موجود ہیں جن سے وائٹ ہاؤس کے پیر کی رات کے غیر معمولی بیان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ترک فوج نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ اس کی فوجوں نے شامی کرد ہدفوں کو گزشتہ رات تباہ کر دیا، جو رد عمل ہے شمالی شام میں ترک پشت پناہی والی فورسز پر توپ خانے کے ایک حملے کا۔ ترک فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپیں آفرین کے علاقے میں ہوئیں۔ کرد عوامی تحفظ کا یونٹ YPG امریکی پشت پناہی والی ڈیموکریٹک فورسز کا ایک اہم حصہ ہے اور داعش کے نام نہاد دارالحکومت رقہ میں داعش کو شکست دینے کی مہم کا ایک حصہ ہے، لیکن ترکی ان کرد جنگجوؤں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور انہیں کردستان ورکرز پارٹی کا دھڑا سمجھتا ہے جو جنوب مشرقی ترکی میں 1980 سے بغاوت کر رہے ہیں۔ امریکی فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ شام کے ہوائی اڈے پر سرگرمی کے ایسے آثار موجود ہیں جن سے وائٹ ہاؤس کے پیر کی رات کے غیر معمولی بیان کی تائید ہوتی ہے، جس میں صدر بشار الاسد کو کیمیاوی ہتھیاروں کے کسی دوسرے حملے کے خلاف انتباہ کیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے بیورو چیف اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
وائٹ ہاؤس ان دعووں کو مسترد کر رہا ہے کہ کچھ امریکی عہدیدار اس وقت حیران رہ گئے تھے جب پریس سیکرٹری شان سپائسر نے دمشق کو یہ تحریری انتباہ جاری کیا کہ اگر شام کے صدر بشار الاسد اور ان کی فوج نے کیمیاوی ہتھیاروں کا کوئی دوسرا حملہ کیا تو انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز نے کہا،
I can tell you that leadership from the State Department, DOD, DNI, the CIA...
میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ امریکی محکمہ خارجہ کی قیادت DOD, DNI, CIA کے ساتھ ساتھ اس عمارت میں موجود انتظامیہ کے ارکان بالکل ابتدا ہی سے اس کارروائی کا حصہ تھے اور اس سے پوری طرح آگاہ تھے۔ اور اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نکی ہیلن نے منگل کے روز ایوان کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے پیغام کا مقصد شام کے اتحادیوں، روس اور ایران کو شام کے صدر کے لیے ان کی مسلسل حمایت کے حوالے سے خبردار کرنا بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسد بے انتہا ظالم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت سے طریقوں سے ظالم ہیں۔ میں اسد کی موجودگی میں کسی مستحکم شام کی توقع نہیں کرتی۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نکی ہیلے کے۔ منگل کے روز مسٹر اسد نے امریکی رویے پر کسی قسم کا خوف ظاہر نہیں کیا. انہوں نے روس کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کے ہمراہ اپنے ملک میں ایک روسی ہوائی اڈے کا دورہ کیا. دمشق اور ماسکو ان امریکی الزامات کی تردید کر رہے ہیں کہ شام کی فوج کسی دوسرے کیمیاوی حملے کا ارادہ رکھتی ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اپنی ساکھ کے لیے کسی ایسے سخت بیان کے جائزے کے لیے بہتر طور پر تیار ہونا چاہیے تھا جیسے کہ اس نے پیر کی رات کو جاری کیا. ریبیکا ہرسمن وسیع تباہی کے ہتھیاروں کے سدے باب کے لیے امریکہ کے سابق ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں. ان کا کہنا ہے اس سے صدر کے لیے اس ضمن میں رد عمل ظاہر کرنے کی اہلیت کے حوالے سے بہت زیادہ گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ کیا کچھ اور کس پیمانے کا واقعہ یا حملہ ہوتا ہے یا یہ کہ حملہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. یہ الفاظ تھے وسیع تباہی کے ہتھیاروں کے سدے باب کے لیے امریکہ کے سابق ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری مز ریبیکا کے. صدر ٹرمپ شام کے خلاف فوجی حملوں کا حکم دینے کے لیے پہلے ہی اپنی رضامندی ظاہر کر چکے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپریل میں شام کے ایک کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے کے بعد دیا تھا. اور وائٹ ہاؤس میں چند ایسے ہیں جنہیں اس بارے میں شک ہے کہ صدر اگر ضروری ہوا تو ایسا کوئی حکم دوبارہ دینے کے لیے رضامند ہوں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
امریکہ اور یورپ میں کئی بین الاقوامی کاروباری ادارے اور یوکرین میں سرکاری دفاتر منگل کے روز سائبر حملے سے متاثر ہوئے ہیں. اس وائرس نے ڈیجیٹل فائلوں کو لاک کر دیا ہے اور دوبارہ ان تک رسائی کے لیے پیسے طلب کیے ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
کمپیوٹر وائرس بہت سے یورپی اور دیگر ممالک میں تیزی سے پھیل گیا اور اس نے انٹرنیٹ سسٹم کو متاثر کیا. کئی فائلیں لاک کر دیں اور ان کو کھولنے میں مدد کے عوض $300 کا تقاضا کیا گیا. جیروم بلوز فرانس میں سائبر سیکیورٹی کے ماہر ہیں.
As of today, it's the big question. How did it spread so quickly?
وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن تک یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ وائرس اس تیزی سے پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا, اور ابھی تک ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں ہے کیونکہ اس بات پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس وائرس کو پھیلے ہوئے ابھی 5 گھنٹے ہوئے ہیں. روس میں تیل پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی روز نیفٹ اور ایک برطانوی ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی ان اداروں میں شامل تھے جن کے کمپیوٹر سسٹم متاثر ہوئے تھے. یوکرین میں بھی کئی کمپنیاں, بینک اور کاروباری ادارے بری طرح اس وائرس کی لپیٹ میں آ گئے. منگل کے روز کے اس وائرس حملے سے ایک ماہ قبل ایک اور گلوبل رینسم ویئر کا حملہ دیکھنے میں آیا تھا جسے وینوکری کا نام دیا گیا تھا. اس وائرس نے برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ کیئر سروس کو مسائل سے دوچار کیا تھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حملے بند نہیں ہوں گے بلکہ مزید بدتر صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے. برطانوی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈیو واٹرسن کہتے ہیں
The signatures of these attacks are changing too quickly for conventional antivirus.
اس وائرس کے سگنیچر اس قدر تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں کہ روایتی اینٹی وائرس کا مؤثر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تاہم ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے غیر مطلوب انکرپشنز کے خلاف تحفظ حاصل کیا جا سکتا ہے, لہذا اس رینسم وائرس کے خلاف بھی تنظیموں, انٹرپرائزز اور افراد کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی پروٹیکشن دیکھیں. لیکن کئی کمپنیاں ایسے اقدام میں ناکام رہی ہیں جو وہ ان حملوں کے خلاف لے سکتی تھیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ایسے حملوں کے بعد رقوم ادا نہ کریں کیونکہ اس سے سائبر حملے کرنے والے مجرمانہ جتھوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ ان حملوں کو منافع بخش کاروبار بنا لیں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان نے حال ہی میں دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے جو اس کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا. اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں بظاہر تیزی پیدا ہوتی دیکھی گئی جو پہلے ہی سرحد کے آر پار جھڑپوں اور مبینہ عسکریت پسندی کی وجہ سے سفارتی اختلافات کی بنا پر بڑھی ہوئی تھی. واشنگٹن میں قائم مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک مایوس کن صورتحال ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے ہی سے موجود پاکستان اور ایران کے درمیان بدگمانی میں اضافہ ہوگا. وائس آف امریکہ کی مدیحہ انور اور مہدی جیدینیا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 560 میل لمبی سرحد ایک عرصے سے منشیات کے اسمگلروں، علیحدگی پسندوں اور عسکریت پسند تحریکوں کا مسکن رہی ہے۔ ایرانی ڈرون کو بظاہر تشدد کے شکار بلوچستان میں مار گرایا گیا، جہاں باغی اور قوم پرست عناصر سرکاری تنصیبات، اہلکاروں اور پڑوسی ملکوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ڈرون کو پاکستانی فضائیہ نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ 3 سے 4 کلومیٹر اندر پاکستانی علاقے میں تھا اور اس کی شناخت نہیں کی جا سکی تھی۔ علاقے میں فوجی اور سیاسی نوعیت کے واقعات نے بھی تعلقات کو کشیدہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کے دیرینہ حریف بھارت کے ساتھ ایران کے مضبوط تعلقات پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ پاکستان ایران پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اپنی سرزمین کو بھارتی جاسوسی ادارے را کی جانب سے استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، جو بلوچستان میں علیحدگی پسندوں اور باغیوں کی بھرتی کرتے ہیں، انہیں مسلح کرتے ہیں اور ایران کی سرحد سے پاکستان کے اندر داخل کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایران مخالف سنی مسلم عسکریت پسند گروپ جیش العدل کے بلوچستان میں مبینہ خفیہ ٹھکانوں اور علاقے میں شیعہ سنی پراکسی جنگ کو فروغ دینے میں پاکستان کے مبینہ کردار پر ایران برہم نظر آتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اختلافات اس وقت بھی وسیع ہوتے دکھائی دیے جب پاکستان نے سعودی عرب کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے 39 ملکوں پر مشتمل فوجی اتحاد میں کردار ادا کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ وجوہات چاہے جو بھی ہوں، تجزیہ کار اس تمام منظرنامے میں موجودہ علاقائی صورتحال کو اچھا شگون خیال نہیں کرتے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سیف علی خان اپنی بیٹی کے فیصلے سے ناخوش، تفصیلات فکر و فن میں۔
چاہا تو بہت نہ چاہے تجھے، چاہت پہ مگر کوئی زور نہیں۔ چاہا تو بہت۔
سیف علی خان اور امرتا سنگھ کی بیٹی سارا علی خان نے اپنے والدین کے پروفیشن کو اپناتے ہوئے اپنے لیے فلمی لائن کا انتخاب کیا ہے اور جلد ہی سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ فلم میں نظر آئیں گی۔ ان کی والدہ اور اداکارہ امرتا سنگھ انہیں ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں۔ تاہم اخبار دا انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق سیف اپنی بیٹی کی اس چوائس سے کچھ زیادہ خوش نہیں۔
یارا تیرا صدقے عشق سکھا، میں تو آئی جگ تج کے عشق سکھا، میں تو یارا تیرا صدقے عشق سکھا، میں تو آئی جگ تج کے عشق سکھا۔
کیونکہ وہ ہمیشہ ہی بیٹی کی سپورٹ کرنے والے والد رہے ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ سارا کوئی سٹیبل پروفیشن اپناتی۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں سیف علی خان نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ اس نے اپنے لیے یہ کیوں چنا۔ آپ دیکھیں وہ کیسے کیسے کالجز سے اور کہاں کہاں سے پڑھی ہے۔
مولا من وچ بوٹی لائی تو پیر میرے
کہنا تھا کہ وہ بالی ووڈ یا اداکاری کو کسی طور کمتر یا برا شعبہ نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ مستحکم یا سٹیبل شعبہ نہیں اور ہر کوئی یہاں خوف میں مبتلا رہتا ہے اور اپنا بیسٹ دینے کے باوجود بھی آپ کو یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں اور کب آپ اپنی جگہ بنا پائیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے یہ زندگی اتنی پسند نہیں کرتا تھا۔
چاند سے پردہ کیجئے،
ہم تاہم سیف نے بتایا کہ سارا ہمیشہ ہی سے اداکارہ بننا چاہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ برسوں پہلے جب ایک بار میں، سلمان اور کچھ دیگر اداکار اسٹیج پر گئے تو سارا پردے کے پیچھے سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ جب سب لوگ جوش سے اٹھ کر ہمارے لیے تالیاں بجا رہے تھے تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی جان لیا تھا کہ وہ بھی اپنے لیے یہ سب چاہتی ہے۔ سادیا اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مانسون کے دوران لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فوری انتظامات کریں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA اور تمام صوبائی حکومتوں کو مانسون کی بارشوں کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کو یقینی بنایا جائے تاکہ بارشوں کی وجہ سے ہونے والا ممکنہ نقصان کم سے کم ہو۔ نواز شریف نے کہا کہ بارشوں سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں مقیم افراد کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے متعلق بر وقت آگاہ کیا جائے اور انہیں محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کی ضرورت کے پیش نظر ان کے انخلاء کو بر وقت یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب صوبے پنجاب کے بالائی اضلاع، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور اسلام آباد میں بھی مانسون بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ کے زیریں علاقوں میں بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیدار محمد ریاض نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس سال مانسون کی بارشیں متوقع طور پر معمول کے مطابق ہوں گی، تاہم انہوں نے کہا کہ مانسون کے موسم میں بعض شہروں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے۔
تو یہ ظاہر مانسون سیزن جو ہوتا ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی بھی انسیڈنٹ ان ٹرم آف ڈیزاسٹر ان ٹرم آف یا ارتھ فلڈز یا ونڈ اسٹارم کی وجہ سے یا ریورینین فلڈ کی یا فلیش فلڈ کی سچویشن میں وہ ڈیفینیٹلی ہو ہی جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسی خدشے کی وجہ سے وزیر اعظم نے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بر وقت اقدامات کی ہدایت کی ہے۔
اربن فلڈز ہو سکتے ہیں، فلیش فلڈ ہو سکتے ہیں، ریورینین فلڈ ہو یا ونڈ اسٹارمز کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی ان کی چانسز اپنی جگہ پہ بنتی رہتی ہیں۔ اور کیونکہ یہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے 2-3 مہینے ایسے ہی ہیں پاکستان میں جن میں یہ اس قسم کے سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکتے، چاہے وہ نارمل رین فال ہو یا بلو نارمل رین فال ہو یا ابو نارمل، تو اس میں اس قسم کے سچویشن ہو جاتی ہے۔
پاکستان کے محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ موسلادھار بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں توغیانی کی وجہ سے سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران عالمی سطح پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان بھی شدید متاثر ہوا اور ملک میں مانسون کے دوران ہونے والی بارشیں جانی اور مالی نقصان کا باعث بنتی رہی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی انتظام والے کشمیر کی جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، لبریشن فرنٹ اور نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سینکڑوں حامیوں نے لائن آف کنٹرول تک مارچ کیا اور سرحد کے آر پار گولہ باری بند کرنے اور دونوں جانب تعینات فوجی دستے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ مظفر آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے روشن میوال اس رپورٹ میں۔
کشمیر کو تقسیم کرنے والی سیز فائر لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان ہونے والی گولہ باری اور فائرنگ کو رکوانے کے لیے قوم پرست کشمیری تنظیموں کی طرف سے جنگ بندی لائن کی طرف مارچ کیا گیا اور احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ کشمیر کی خود مختاری کی حامی قوم پرست تنظیموں نیشنل عوامی پارٹی، لبریشن فرنٹ اور نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حامیوں نے ایل او سی پر گولہ باری کے خلاف سردی قصبہ حجیرہ سے حد بندی لائن تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی طرف مارچ کیا۔ مقامی پولیس کی طرف سے مظاہرین کو کئی مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے روکنے کی کوشش کی گئی اور گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ایل او سی کراسنگ پوائنٹ کی طرف جانے سے روک دیا گیا۔ تاہم مظاہرین سواریوں سے اتر کر پیدل تتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے رات 9 بجے تک دھرنا دیا۔ مارچ میں شریک جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ لیاقت حیات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس مارچ اور دھرنے کا مقصد جنگ بندی لائن پر گولہ باری کا خاتمہ اور کشمیر کے دونوں اطراف سے فوجوں کا انخلاء ہے۔
ایک تو ایل او سی پہ دونوں اطراف سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک لگاتار کلنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ بالکل سائیکو ہو گئے ہیں، لوگوں کی ہلاک تباہ ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ ہم اس پہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم یکجہتی بنانا چاہتے تھے، کشمیر کے اس پار جو ایک طویل عرصے سے جو کلنگ ہو رہی ہے، جو ایک موومنٹ ہے اس کے ساتھ بھی۔ تو
خیال ہے کہ قوم پرست تنظیموں کی طرف سے ایک ایسے وقت میں کنٹرول لائن کی طرف مارچ کیا گیا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کی افواج گزشتہ کئی ماہ سے اس حد بندی لکیر پر گولہ باری کا تبادلہ کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف فوجیوں کے علاوہ عام شہری بھی مارے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کشمیر کی خود مختاری کی حامی قوم پرست طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے 11 فروری 1990 کو چکوٹی سے کنٹرول لائن کو بطور احتجاج عبور کیا گیا تھا۔ اس دوران بھارتی فوج کی لائن عبور کرنے والوں پر فائرنگ سے کئی افراد مارے گئے تھے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
منگل کے روز امریکی سینٹ کے ریپبلکن رہنماؤں نے ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی جانچ پڑتال کے اپنے منصوبے پر ووٹنگ ملتوی کر دی، کیونکہ اس بل کی مخالفت میں ڈیموکریٹس کے ساتھ مزید ریپبلکن ارکان شامل ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یہ مخالفت اس کے بعد بڑھی جب کانگریس کے غیر جماعتی بجٹ آفس نے یہ تخمینہ پیش کیا کہ اگر افورڈیبل ایکٹ یا اوباما کیئر ایکٹ کو منسوخ کرنے یا اس کے متبادل لانے کے اقدام پر عمل درآمد ہوا تو آنے والے عشرے میں 22 ملین کم امریکیوں کو صحت کی دیکھ بھال کی سہولت ملے گی۔ سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میک کونل نے زور دے کر کہا کہ ایسی کوششیں بل کے لیے مزید حمایت کے حصول کی بجائے اسے مزید جھٹکا پہنچانے کا باعث بنے گی۔ ہم اپنے اندرونی صلاح مشوروں کے سیشنز میں اپنے اندر موجود اختلافات پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہم اس بارے میں مسلسل ایک دوسرے سے بات چیت کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس ہفتے اس بل پر ووٹنگ نہیں کریں گے، لیکن ہم کم از کم 50 ارکان کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے سینٹ کے اکثریت لیڈر مچ میک کونل کے۔ منگل کے روز سینٹ کے تمام 52 ریپبلکن ارکان صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچے، جنہوں نے انہیں سابق صدر براک اوباما کے اندرون ملک کی شاندار کامیابی سے، جو عمومی طور پر اوباما کیئر کے طور پر معروف ہے، متصادم ہونے کے اپنے دعوے پر قائم رہنے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی۔
We're getting very close, but for the country we have to have health care and it can't be Obamacare which is melting down.
لیکن ملک کے لیے ہمیں ہیلتھ کیئر فراہم کرنا ہے، اور یہ اوباما کیئر نہیں ہو سکتی جو اب بتدریج ختم ہو رہی ہے۔ دوسری جانب سے یہ جاننے سے پہلے ہی کہ بل اصل میں کیا تھا، ہر قسم کی بات کہی گئی۔ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو بہت اچھا ہوگا، اور اگر اسے منظور نہ کرا سکے تو ہم اسے پسند نہیں کریں گے، اور میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس عوام کے لیے، اپنے اس ملک کے لوگوں کے لیے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کچھ بہت ہی زیادہ اہم کام کرنے کا ایک موقع موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ دونوں جماعتوں کے سینیٹرز نے کہا ہے کہ ان کے دفاتر میں ان کے حلقوں کے لوگوں کی جانب سے بل کی مخالفت سے متعلق ٹیلی فون کالز اور ای میلز موصول ہو رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں کیپیٹل ہل پر درجنوں مظاہرین کی گرفتاری دیکھی گئی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست یوٹاہ میں تقریباً 50,000 ایکڑ رقبے پر پھیلے جنگلات آگ کی لپیٹ میں ہیں اور ان کے شعلے 100 فٹ تک بلند ہو رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا کہ متاثر علاقے کے 1500 زیادہ لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر جانا پڑا ہے۔ سالٹ لیک سٹی سے تقریباً 245 میل کے فاصلے پر واقع ایک تفریحی مقام برائن ہیڈ کے نزدیک لگنے والی آگ کے محض 10% حصے پر قابو پایا جا سکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے قطر اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعطل کو دور کرنے کے لیے ثالثی کی غرض سے منگل کے روز قطر اور کویت کے وزراء سے ملاقات کی ہے۔ ٹیلرسن نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کا راستہ کھلا رکھیں جو قطر کے ساتھ اختلافات دور کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر کے لیے ان 13 مطالبات کو پورا کرنا مشکل ہوگا جو سعودی قیادت والے گروپ نے پیش کیے ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے ہمیشہ ایک گنجائش موجود ہے۔ امریکی کانگریس کے رہنما اس امر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مینچسٹر اور لندن میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد یورپ میں کیا سبق حاصل کیا گیا ہے اور مغرب میں انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ اسد حسن کی زبانی۔
یہ خطرہ موجود ہے اور روز نئی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ایسے میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سفری پابندیوں کے معاملے کا فیصلہ اکتوبر میں سپریم کورٹ میں ہوگا، اراکین کانگریس کی توجہ سرحدوں کی سیکیورٹی اور تحفظ پر ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ماہرین نے کانگریس کو بتایا ہے کہ یہ معتدل اقدام ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے وابستہ آر کم کرین کے الفاظ، میں انٹیلیجنس، لا انفورسمنٹ، تحقیقات اور فوجی آپریشن پر زیادہ توجہ دیکھنا چاہوں بنسبت سرحدی نگرانی کے۔ ایسے میں جب یورپ بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا کر رہا ہے، وہاں سیکھے گئے سبق سے امریکی اراکین کانگریس بھی ملکی سرزمین پر غیر ملکی جنگجوؤں کے متعلق خطرات کے پیش نظر آگے کی راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن بریڈ شرمن کے الفاظ، جو یورپ کر رہا ہے اسی طرح کے اقدامات یہاں امریکہ میں کرنے کا بھی جواز سمجھ میں آتا ہے۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ جارجیا ہولمر کے الفاظ، یورپ پیش کی حفاظتی تدابیر پر زیادہ وسائل اور وقت صرف کر رہا ہے۔ ان کے بہت زیادہ ایسے پروگرام ہیں جو ڈائیورژن سے متعلق ہیں، جو لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف جانے سے پہلے مداخلت سے متعلق ہیں۔ اور یورپ سے جو سبق امریکہ نے سیکھا ہے، ایک یہ ہے کہ درست حکمت عملی کے ساتھ کمیونٹی کے اندر داخل ہونا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے وابستہ سیمن ہیوگز کے الفاظ، ہمارے یورپی اتحادیوں نے روبرو رابطوں کے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ یہ طریقے اعداد و شمار پر مبنی نہیں بلکہ انسانی کہانیوں پر بنیاد رکھتے ہیں۔ آپ بچے تک کیسے پہنچ دیں اس سے پہلے کہ وہ حدود پار کر جائے۔ اب یہ واضح ہے کہ امریکہ میں خطرات کو غیر اہم خیال نہیں کیا جا رہا۔ آر کم گرین کے الفاظ، اچھی خبر یہ ہے کہ پیرس حملے مغرب کے لیے عمل انگیز ثابت ہوئے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش سوشل میڈیا پر ایسی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے جو سرحدوں سے ماورا ہے۔ سیمول ہیوگز کے الفاظ، داعش نے بڑے طریقہ کار کے ساتھ لوگوں کی خدمات حاصل کی ہیں، جس کو ہم ISIS ورچوئل انٹرپرنورز کا نام دیتے ہیں، جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور مغرب میں موجود لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ افراد رکا میں موجود ہیں، 6 سے 8 ایسے ہیں جو انگریزی زبان میں بات کر سکتے ہیں، وہ امریکہ اور یورپ میں لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں کئی اراکین کانگریس سوچ رہے ہیں کہ آیا ان کو بھی یورپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ٹیڈ پو ریپبلکن رہنما ہیں،
وی ہیو فارن ٹیررس یوزنگ امریکن کمپنیز ٹو ریکروٹ ٹو ریز منی ٹو سپریڈ پروپیگنڈا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے غیر ملکی دہشت گرد ہیں جو امریکی کمپنیوں کو بھرتی کر رہی ہیں اور ان کے ذریعے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور دوسرے دہشت گردوں کو بم بنانے کے طریقے تک سکھاتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں سفری پابندیوں کا مسئلہ بھی آزادیوں اور تحفظ کی قیمت کے پس منظر میں بڑی بحث کا سبب ممکنہ طور پر بن سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فیس بک نے منگل کے روز یہ اعلان کیا ہے کہ اس کے صارفین کی تعداد 2 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فیس بک کا آغاز ہارورڈ یونیورسٹی کے طالب علموں کی ایک سماجی ویب سائٹ کے طور پر سن 2004 میں ہوا تھا، جو چند ہی برس میں سماجی رابطوں کی دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ بن گئی ہے۔ حال ہی میں فیس بک کو اس نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا کہ اس پلیٹ فارم کو انتہا پسند گروپ دوسروں تک اپنے نظریات پہنچانے اور لوگوں، بالخصوص نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیے جانے والے مواد پر کڑی نظر رکھنے کے انتظامات کیے ہیں اور انتہا پسندی اور نفرت پر مبنی مواد ہٹا دیا جاتا ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کا کہنا ہے کے چوری کیے گئے ایک پولیس ہیلی کاپٹر نے سپریم کورٹ اور وزارت داخلہ کی عمارتوں پر مشین گن سے فائرنگ کی اور دستی بم برسائے جسے انہوں نے دہشت گرد حملہ قرار دیا۔ وزیر اطلاعات اونیسٹو ویلیگاس کے مطابق ہیلی کاپٹر نے وزارت داخلہ کی عمارت پر گولیاں برسائیں جہاں حملے کے وقت ایک تقریب جاری تھی۔ ہیلی کاپٹر نے سپریم کورٹ کی عمارت پر بھی چار دستی بم گرائے جہاں ججوں کا ایک اجلاس جاری تھا۔ اینی شاہدین نے وینیزویلا کے دارالحکومت کاراکاس کے مرکزی علاقے میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ وینیزویلا کی حکومت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر پولیس کے ایک پائلٹ آسکر پیریز نے چرایا تھا جس نے صدر نیکولس مدورو کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ آسکر پیریز کا کہنا تھا، اپنی ویڈیو میں آسکر پیریز نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مجرم حکومت کے مخالف فوج، پولیس اور سول حکام کے ایک اتحاد کا نمائندہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم فوجی عہدیداروں، پولیس اور شہریوں کا ایک گروپ ہیں اور ہم مجرم حکومت کے خلاف ہیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہیں، ہم قوم پرست محب وطن ہیں۔ یہ لڑائی ریاست کے دوسرے سیکیورٹی اداروں کے خلاف نہیں ہے، یہ اس حکومت کی نافذ کردہ بریت کے خلاف ہے۔ صدر مدورو نے وینزویلا کی خصوصی فورسز کو حکم دیا ہے کہ تشدد کے ذمہ دار افراد سے سختی سے نمٹا جائے۔ نیکولس مدورو کا کہنا تھا، وینزویلا کے صدر کہہ رہے ہیں، کیا یہ وہ جمہوریت ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس قسم کے فعل کو احتجاج کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی ضمانت دینی ہوگی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اس ملک کو آزادانہ طریقے سے اپنی آئینی اسمبلی کا انتخاب کرنا چاہیے جو ملک کی عظیم طاقت ہے۔ مہینوں سے جاری حکومت مخالف مظاہرے پرتشدد ہو گئے ہیں، جن میں کم از کم 75 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں سن 2015 اور 2016 کے درمیان بے گھر افراد کی شرح میں 3% کمی ہوئی ہے۔ تاہم 13 امریکی ریاستوں اور دارالحکومتوں میں اس شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان میں کیلیفورنیا شامل ہے جس میں بے گھر افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اسی ریاست کی لاس اینجلیس کاؤنٹی میں بے گھر افراد کی تعداد میں 23% اضافہ ہوا ہے، جہاں ووٹروں نے بے خانمی سے جنگ کے لیے سیلز ٹیکس میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ وہاں بہت سے شہریوں کا کہنا ہے کہ ابھی مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں الزبتھ لی کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
بے گھری کی علامات لاس اینجلس میں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جسے حال ہی میں بے خانمی سے آزاد ہونے والی ڈیسٹنی پریسکاٹ خوب جانتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے، میں کبھی کار میں اور کبھی ساحل پر سو رہی تھی۔ اس بارے میں لاس اینجلس میں بے گھر افراد کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے سے وابستہ پیٹر لن کہتے ہیں، ہم یہاں لاس اینجلس میں تیزی سے بے گھری کی شرح میں اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ پیٹر لن کہتے ہیں کہ جیسے جیسے معیشت بہتر ہو رہی ہے تو قوت خرچ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کا عکس کرایوں کی مارکیٹ پر بھی پڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے میں کرائے $100 سے $200 اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن اسی رفتار سے آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ بے گھر افراد کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تانیا ٹول کہتی ہیں، امیر تر ہو رہا ہے اور متوسط طبقہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ لاس اینجلس میں وینس ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بے گھر افراد اور کروڑوں ڈالر کے گھر پہلو با پہلو نظر آتے ہیں۔ لاس اینجلس سمیت ملک بھر میں اپنایا جانے والا ایک طریقہ کار ہاؤسنگ فرسٹ ماڈل کہلاتا ہے، جہاں کسی بھی شخص کو کچھ بھی دیکھے بغیر ایک مستقل رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ اس بارے میں تانیا ٹول کہتی ہیں، The human mind needs to have a home, a safe space. انسانی ذہن کے لیے ایک گھر کا ہونا ضروری ہے، ایک محفوظ مقام۔ اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے، ہمیں لوگوں کے لیے ایک محفوظ جگہ فراہم کرنے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈنے چاہئیں۔ ڈیسٹنی پریسکاٹ اور ان کی بیٹی کو پات گرامرسی نامی ہاؤسنگ پروگرام کے ذریعے مدد ملی۔ ڈیسٹنی اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں کہتی ہیں،
We're in our own space. We get to lock our door. We have our key.
اب ہماری اپنی جگہ ہے, ہم اپنے دروازے کو بند کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اس کی چابی ہے. یہ بہت اچھا احساس ہے, اس سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے. لاس اینجلس کاؤنٹی اس حل کو وسعت دیتے ہوئے نئی عمارات کھڑی کرنا چاہتی ہے اور پرانی عمارات کو بے گھر افراد کے لیے مستقل رہائش کے طور پر دینے کا ارادہ رکھتی ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سفری پابندیوں کے حکم نامے پر امریکہ کے سپریم کورٹ کا جزوی اطلاق کا فیصلہ کیا معنی رکھتا ہے, اس بارے میں نفیسہ حدبھائی نے اسلامی تنظیم اکنا کے نعیم بیگ اور ترکی میں تجزیہ کار فرقان حمید سے اپنے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کی ہے. ان کی ایک رپورٹ.
صدر ٹرمپ نے جو آرڈر نکالا تھا اس کو یہاں امریکہ کی کورٹ نے جزوی طور پر قبول کیا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے سابق صدر نعیم بیگ نے. جی, تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی تک یہ آرڈر پہنچ گیا ہے اور اس کا خاصا اثر پڑے گا ان لوگوں پر جو اس وقت امریکہ داخل ہونا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ آپ بتائیں کہ اب سے لے کر ستمبر تک آپ امیگریشن میں کیا تبدیلیاں دیکھیں گے؟
سپریم کورٹ نے ٹیکنیکلٹی بیسس پہ آرگومنٹس جو ہیں وہ ابھی تک وہ تو ستمبر میں سنے جائیں گے, لیکن بیسڈ آن سرٹن ٹیکنیکلٹیز تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس بہت اختیارات ہیں تو ہم پریزیڈنٹ کے آرڈر کو اس وقت انفورس کرتے ہیں اور اس پہ بحث ہوگی ستمبر میں. لیکن سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ ایڈیشنز کی, انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے آلریڈی ویزاز ان پروسیس ہیں وہ نہیں روکے جائیں گے, جن لوگوں کے یہاں پہ ریلیٹیوز ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کے ویزا پروسیسز ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا, وہ ریفیوجیز جن کی اپلیکیشن ان پروسیس میں ہیں ان کو بھی نہیں روکا جا سکتا. لیکن مختلف جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, اٹرنیز ہیں, ان کے ساتھ ہماری بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. اصل میں جو چیلنج یہ ہے کہ ہر ایئرپورٹ پہ ہر امیگریشن آفیسر اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کرے گا, تو جس سے ان کے خیال میں بہت چیلنج ہو جائے گا ایئرپورٹس پہ اور لوگوں جن کی اپلیکیشنز آ رہی ہیں.
ہم چلتے ہیں ترکی جہاں سے ڈاکٹر فرقان حمید نے ہمیں جوائن کیا ہے. شام سے بہت سارے پناہ گزین تھے جن کو امریکہ آنا تھا, اب یہ شارٹ ٹرم میں جو آرڈر آیا ہے امریکہ کی کورٹ سے اس کا کیا اثر آپ دیکھیں گے؟
سر میرا خیال ہے ترکی پر پڑے گا, وہ اس لیے پڑے گا کہ ترکی میں آلریڈی 3 ملین سے زیادہ جو ہے پناہ گزین موجود ہیں جنہوں نے کچھ سمے امریکہ جانے کا پلان کر رہے تھے, انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی اور اسی سلسلے میں وہ فیصلے بھی اپنی فیملیوں کے ساتھ فیصلے بھی کر چکے تھے, وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کسی صورت کسی طرح بھی جو ہے وہ امریکہ پہنچ جائے. اور اس طرح ترکی بھی یہ چاہتا تھا کہ ان کے پناہ گزینوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے اور کچھ جو یورپی ممالک امریکہ جو ہے وہ اپنا دینوں کو اپنے یہاں پناہ دے, لیکن یورپ کی طرف سے بھی اس سلسلے میں کوئی وہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے. کیونکہ انہوں نے فیصلہ تو دے دیا کہ آ سکتے ہیں لیکن پناہ گزینوں کے لیے تو راستے بند ہیں, ان کے لیے تو کوئی راستہ کھلنے کی ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آتی.
ہمارے ساتھ ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے سابق صدر نعیم بیگ جو امریکہ میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہے ٹی آر ٹی اردو کے سروس چیف جو انکرا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر فرقان حمید.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
افغانستان میں گزشتہ 40 برسوں کے دوران امن یا استحکام دیکھنے میں نہیں آیا. روس کی یلغار سے لے کر خانہ جنگی بنیاد پرست طالبان کی 5 سالہ سخت گیر حکمرانی اور امریکہ کی قیادت میں نیٹو کی کارروائی کے پیش نظر اسے مصائب کا سامنا رہا. نیٹو کی کارروائیوں کا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا اور طالبان حکومت کا تختہ الٹنا تھا جو دہشت گردوں کو پناہ مہیا کر رہی تھی. ابتلا کے برسوں میں تقریباً 62 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے, لیکن ایک مرتبہ جب طالبان چلے گئے تو پناہ گزین وطن لوٹنے لگے. دھماکہ خیز خطرات اور آبادی کی نقل مکانی واضح طور پر جڑی ہوئی ہے. افغانستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں. ملک کے بعض حصوں میں زمین کھیتی باڑی کے لیے محفوظ نہیں ہے, مویشیوں کے لیے غیر محفوظ ہے, اور وہاں سے گزرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. اسی وجہ سے بہت سے پناہ گزین جو واپس آئے تھے اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے. افغانستان کی حکومت نے ملک کے اندر بچھی ہوئی سرنگوں کو صاف کرنے کے لیے جن کے بارے میں پتا تھا 2023 تک کا ہدف مقرر کیا ہے. اس ہدف کا 80% پہلے ہی حاصل کیا جا چکا ہے, پھر بھی 570 مربع کلومیٹر کو اب بھی صاف کیا جانا باقی ہے۔ مارچ کے آخر میں 90 نمائندے بارودی سرنگوں کے سلسلے میں امپلیمنٹنگ پارٹنرز کوارڈینیشن ورکشاپ کے لیے جمع ہوئے۔ اس کا اہتمام محکمہ خارجہ کے ویپنز ریموول اینڈ ابیٹمنٹ کے دفتر اور افغانستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ہیومینیٹیرین افیئرز کی وزارت نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ اس کے بارے میں ایمی او ہولورین نے معلومات فراہم کی ہیں جو محکمہ خارجہ کے ویپنز ریموول اینڈ ابیٹمنٹ کے دفتر میں پروگرام ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ ہیں۔ اس کا مقصد ان چیلنجوں کی نشاندہی کرنا تھا جو افغان حکومت کی سن 2023 کے ہدف کو پورا کرنے میں درپیش ہیں۔ افغانستان میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی کوششوں میں امریکہ طویل عرصے سے مدد کر رہا ہے۔ 1993 سے لے کر 2016 تک ہم نے روایتی ہتھیاروں کو ختم کرنے اور افغانستان میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے لیے اعانت کے طور پر 44.2 کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم مہیا کی ہے۔ یہ رقم افغانستان میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والی تنظیموں اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو جو اس کام میں شامل ہیں گرانٹ کے ذریعے مہیا کی گئی ہے۔ تخفیفی اسلحہ سے متعلق کانفرنس میں امریکہ کے مستقل نمائندے سفیر رابرٹ ووڈ نے کہا کہ امریکہ کو افغانستان میں انسانی بنیاد پر بارودی سرنگیں صاف کرنے کی کارروائی میں اعانت مہیا کرنے پر فخر ہے، اس لیے کہ شہریوں کا تحفظ کسی قسم کی بھی امن اور استحکام کے حصول کے لیے اولین شرط ہے۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کو بارودی سرنگوں اور ایسے گولہ بارود سے جو نہیں پھٹے تحفظ مہیا کرنا لازم ہے۔ جب تک یہ خطرات موجود رہیں گے لوگوں کے لیے تنازعات سے نکلنا مشکل ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ایک خاص سبزی بروکلی کے کیمیائی تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ اس میں ایک خاص مرکب سلفورافین ہوتا ہے جو ذیابیطس کے مریضوں کو خون میں شوگر کی سطح کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بروکلی کا زیادہ تر استعمال ایک سبزی اور سلاد کے طور پر کیا جاتا ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اسے بلڈ شوگر کے علاج کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سویڈن کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یہ مرکب ایک محفوظ متبادل کے طور پر خون میں شوگر کی بلند سطح کو نیچے لانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ایک اندازے کے مطابق 30 کروڑ افراد ٹائپ 2 ذیابیطس میں مبتلا ہیں اور وہ علاج کے لیے میٹفارمین نہیں لے سکتے کیونکہ اس سے ان کے گردوں اور ہاضمے کے نظام پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ سویڈن کی لانڈ یونیورسٹی میں قائم ذیابیطس پر تحقیق سے متعلق مرکز کے ڈائریکٹر اینڈرز روسنگرین نے بروکلی میں ایک اہم مرکب سلفورافین دریافت کیا جو خون میں گلوکوز کی سطح کو قدرتی طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ ان کی قیادت میں ماہرین کی ایک ٹیم نے کمپیوٹر ماڈل کی مدد سے سلفورافین کی تلاش کے لیے 3800 عمومی مرکبات پر تحقیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے سائنسی ثبوت کے ساتھ ایک ایسا مرکب ڈھونڈ لیا ہے جو ٹائپ 2 قسم کی ذیابیطس کے علاج کے لیے مؤثر ہے۔ 12 ہفتوں پر مشتمل ایک طبی مطالعے میں ذیابیطس ٹائپ 2 کے 97 مریضوں کو سلفورافین دی گئی جس کے مثبت نتائج سامنے آئیں، جبکہ گروپ میں شامل ایک کے سوا تمام مریض میٹفارمین لے رہے تھے۔ روسنگرین کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بروکلی کھانے سے بلڈ شوگر ختم ہو جائے گی تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک دن میں سلفورافین کی جتنی مقدار درکار ہوتی ہے وہ 5 کلو بروکلی سے مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی فرد ایک دن میں 5 کلو بروکلی نہیں کھا سکتا، چنانچہ اس کے لیے آپ کو بروکلی میں سے سلفورافین نکال کر اس کی گولیاں بنانی پڑیں گی۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے ٹرانسنیشنل میڈیسن میں شائع ہوئی ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا، اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ہمارا دوسرا نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔